أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون درود بج محمد آل محمد کربلا کے سلسلے میں کہ بنیاد اور نتائج گفتگو کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے اور جو چیزیں ابھی تک میں شاید نتیجہ دینے میں کامیاب ہوا ہوں وہ یہ کہ کربلا جو خطبوں کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے جناب زینب اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جو گفتگو کی وہ صرف اور صرف گفتگو فضیلت اہل بیت پر ہے، وہ گفتگو رسول خدا سے تعلق، رسول خدا سے نسبت پر ہے اور رسول خدا سے انتساب پر ہے۔ یہ بات آپ مسلسل 3-4 روز سے سن رہے ہیں مجھ سے۔ اب اسی خطبے کو اور انہی خطبوں کو آپ جا کر کے امام حسین کی زیارت کے سانچے میں ڈھال لیجئے تو آپ کو وہیں پہ وہاں پہ بھی یہی چیزیں ملیں گی۔ اس کے سوا آپ کو زیارت امام حسین میں کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ ہاں ایک چیز ملے گی آپ کو زیارت امام حسین میں اور معصومین کی زیارت میں کہ جو چیز خطبوں میں نہیں ہے لیکن خطبوں کا لازمہ ہے۔ خطبوں میں کس چیز پر تکیہ ہے، خطبوں میں کس چیز پر مسلسل اصرار ہے، خطبوں میں کس چیز کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے، جو کہ کوفے میں خطبہ ہے اور جو پہلا خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہی کہیں گے اس کو، چھوٹی سی ایک تقریر کہیے، چھوٹی سی ایک اسپیچ کہیے کہ جو آپ نے ناقے پہ بیٹھ کے امام سجاد کو تسلی دینے کی خاطر دی۔ خوب توجہ کیجئے گا، جب کسی کے ہاں موت ہو جائے تو اس کو دلاسا دیتے وقت کیا کہا جاتا ہے، اور جب کسی کے ہاں موتیں ہو جائیں تو کیا کہا جاتا ہے، اموات ہو جائیں کیا کہا جاتا ہے، اور جب کسی کے ہاں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اس کے خاندان کو دوسرے خاندان والے کاٹ دیں، مار دیں، قتل کر دیں، ذبح کر دیں تو تسلی دینے والا کیا کہتا ہے، ان تین مرحلوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہم یہ جو باتیں ہیں کہ قتلگاہ سے گزارا گیا یہ مصائب کی منزل ہے، لیکن اس مصیبت اور مصائب کی منزل میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہمارے لیے ایک درس بیان فرما رہی ہیں۔ جب ایک خاندان مل کر کسی دوسرے خاندان کو قتل کر دے، اس خاندان کے چاہنے والوں کو قتل کر دے، جو کہ کربلا میں ہوا، یہ بات میں بڑے عام فہم انداز میں بچے ہمارے سمجھیں، نوجوان سمجھیں، کیونکہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے، ایک سوال ہے کربلا کیا سکھاتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ آئمہ کی احادیث کو سامنے رکھ کر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا ضروری ہے کہ کربلا آپ کو کچھ سکھائے، بغیر سیکھے آپ کربلا سے کچھ متصل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، یہ سوال ہے۔ کہاں پر لکھا ہے کہ کربلا آپ کو کچھ سکھائے، اور اگر کربلا کچھ سکھائے تو کیا سکھائے، اس کی حد بندی کہاں ہوگی؟ دیکھیے خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر، بہت توجہ کیجیے گا۔ آپ کربلا میں نہ جانے آپ کو کربلا میں کیا کیا سیکھنے کو کہا جائے، پڑھیں کتاب، تو ہر جگہ پہ سوال کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب امام معصوم اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہیں علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع، ہم پر لازم ہے کہ ہم بنیادی جڑ کے قانون، جو روٹ لیول پر باتیں ہوتی ہیں، وہ تم کو فقہ اور اصول کی قرآن سے، استنباط کی قرآن سے، حکم خدا کو نکالنے کی سکھائیں، اور اب تم یہ کرو کہ اس میں سے خود بخود مختلف شاخیں نکالو، اس میں سے مسئلوں کا حل نکالو. ایک دفعہ تم کو بتا دیا کہ علی بن ابی طالب اولا بالتصرف ہے مومنین پر، یعنی مومنین کی جان مال عزت و آبرو پر تمام پر علی بن ابی طالب رسول خدا کا حق سب سے زیادہ ہے. یہ ہم نے تم کو سکھا دیا. اب یہ میرے الفاظ ہیں، حدیث ختم ہو گئی. جب ہم نے تم کو سکھا دیا تو اب تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے 13 سال کے بچے کو میدان جنگ میں کیوں بھیجا. پہلی بات تو بھیجا نہیں، وہ خود آیا اجازت مانگنے، ماں نے تیار کر کے بھیجا. اب آپ جا رہے ہیں تو اگر اولا بالتصرف ہیں تو یہ امام نے، پانچویں چھٹے امام نے ہم کو ایک بنیاد بتا دی، قرآن نے ایک بنیاد بتا دی، لہٰذا اب آپ کو کوئی سوال کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر رسول خدا اولا بالتصرف ہیں، یعنی کیا مطلب؟ مومنین کو جتنے حقوق، رائٹس ان کی پراپرٹی میں، ان کی پوزیشنز میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کے قبضے میں، ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں، میرے قبضے میں کچھ چیزیں، آپ کے قبضے میں کچھ آپ کی چیزیں ہیں، میرے قبضے میں میری چیز ہے. کیوں کہا جاتا ہے یہ چیز آپ کی ہے؟ آپ نے ایک مہینہ کام کیا، تنخواہ ملی، سیلری ملی، اس سے آپ نے خریدا، تو یہ آپ کی چیز ہو گئی. میں نے ایک مہینہ کام کیا، بھاگ دوڑ کی، مجھے سیلری ملی، میں نے وہ چیز خریدی. آپ کو کسی نے تحفہ دیا، وہ چیز آپ کی ہو گئی، آپ کا اس پر حق ہے. مجھے کسی نے تحفہ دیا، میرا اس پر حق ہے. تو لیکن اگر ایک دفعہ ولی خدا، امام معصوم یا نبی آ جائے تو آپ کی جو چیز آپ سے تعلق رکھتی ہے، اس چیز پر آپ سے زیادہ امام کا حق ہوتا ہے. یہ امام کے پاس حق ہے. البتہ امام نے کبھی اس حق کو استعمال نہیں کیا، یہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس طرح سے استعمال کیا ہو. پورا کہ پوری جو تاریخ ہے اس کے اندر ختمی مرتبت کی، ہمیں دو تین شاید واقعات ہوں کہ جہاں پر ختمی مرتبت نے اس حق کو استعمال کیا، اور بعض محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ حق استعمال نہیں ہوا. تو حق ہے، استعمال نہیں کیا رحمت کی وجہ سے، امت تیار نہیں تھی، کیا تھا، یہ ایک الگ چیز ہے. اور یہ صرف رسول خدا سے یہ حق شروع ہوتا ہے اور حضرت حجت پر آ کر یہ حق ختم ہو جاتا ہے. تو اگر امام کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی پوچھو، سوال کرو، جب نہ رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ سر کا مسا اس طرح سے کر لو، جب پٹی بندی ہے تو وضو اس طرح سے کر لو. امام نے فرمایا، وضو کی آیت پڑھی اور فرمایا، وم سعو بے رو سکم ارجلکم. فرمایا کہ یہ جو بے آئی ہے نا، بے کا لفظ، اپنے سروں پر مسا کرو، اس کے ذریعے یہ بات سمجھی جاتی ہے. امام سمجھا رہے ہیں، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، اشکال، سوال، ابن رسول اللہ یہ کیسے؟ امام کہہ رہے ہیں یہ ایسے. راوی جاتا ہے امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس، ابن رسول اللہ سلام علیکم، جوئل تو فدا، قربان جاؤں آپ کے. امام نے کہا وعلیکم السلام. اب چپ بیٹھا ہے صحابی. امام نے کہا کہ تم جو سوال کرنے آئے ہو، خود بتاؤ گے کہ کیا سوال کرنا چاہتے ہو یا ہم بتائیں کیا دل میں لے کر آئے ہو؟ ابن رسول اللہ پھر آپ فرمائیے کچھ کہ جو سوال ہے. امام نے کہا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب رسول خدا نے بت توڑے مکے میں فتح مکہ پر، تو جو بت گرائے گئے تو پہلے امین مومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے شانوں پر چڑھیے تاکہ میں آپ کے بوجھ کو اٹھا سکوں، اور یہ نہیں ہے صحیح لگ رہا مجھے کہ اپنے الفاظ کے میں آپ کے کاندھوں پر چڑھوں. رسول خدا بہتر. جب رسول خدا کاندھوں پر آئے تو امین مومنین اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے، کہ یا رسول اللہ مجھ سے آپ کا بوجھ نہیں اٹھ رہا، تشریف لے آئیے نیچے. کہا کہ علی تم میرے کاندھوں پر چڑھو. تو تم یہ سوال کرنے آئے ہو کہ علی ابن ابی طالب تو وہ ہیں جس نے چار انگلیوں سے در خیبر اکھیڑ لیا، تو یہ رسول کا بوجھ برداشت کیوں نہیں کر سکے؟ سوال کیا نا رامی نے. تو پھر امام نے کہا یہی سوال تھا؟ کہا کہ جی. کہا کہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ اب تم میں تمہارے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ اگر رسالت کا بوجھ تھا تو نبی کریم ناقوں پر بھی بیٹھتے تھے، اسب پر، فرس پر سوار ہوتے تھے، تو وہ فرس اور ناقہ کیسے رسالت کا بوجھ اٹھا لیتا تھا اور علی مرتضیٰ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ تمہارا یہی سوال ہے. تو یہ آئمہ سوال کرنے آئے. پھر امام نے جواب دیا اس کا، جو جواب میں بہرحال بتا دوں اگر میں سمجھا پایا تو. امام نے کہا دیکھو خوب توجہ کیجیے گا، اگر امیر المومنین رسول خدا کو اٹھاتے تو یہ قد کی بلندی رسول خدا کی جو ہوتی ہے امیر المومنین کی وجہ سے ہوتی، اور ذات امیر المومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں تک بھی جناب امیر پہنچے وہ رسول خدا کے قد کی بنیاد پر پہنچے. لہذا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک جگہ تک رسول اللہ پہنچے امیر المومنین کے قد کی وجہ سے. اور اب اس میں اور جو ناکوں کی بات کی تو اب دیکھیں اس روایت سے میں بھی اپنا نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. اب روایت جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے, میں اپنے آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اور ناکوں کی اگر تم بات کرو گے, اب یہ میرے الفاظ ہیں آسان الفاظ, میں مسلسل کہہ رہا ہوں, روایت ختم ہو گئی. ناقے کی بات کرو گے, ناقہ اسب اور فرس سواری کا جانور کسی مرحلے کمال کو طے نہیں کرتا, لہٰذا وہ حیوان ہے, اسے اسی لیے خلق کیا گیا کہ وہ بوجھ کے رسول خدا کے اٹھائے. لیکن علی ابن ابی طالب جس جگہ تک بھی پہنچے, اب یہ میرا جملہ, راستوں سے اگر عرش کے علی واقف ہوئے تو رسول خدا کے وجود کی برکت سے. لہٰذا اب یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس مقام سقف کعبہ, پشتے سقف اور چھت پر خانہ کعبہ کی علی کی وجہ سے رسول جائیں, لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا تھا. اور یہ شرف بھی, چونکہ قانون یہ ہے کہ جہاں تک بھی علی پہنچے رسول کی برکت سے پہنچے, لہٰذا کعبے کی چھت پر بھی جو پہنچے تو رسول کی برکت سے پہنچے. تو یہ بات تو مولا نے جواب دیا. مولا کہتے نہیں, تمہیں اس سے کیا مطلب. حتیٰ لوگ پوچھنے آئے کہ ابن رسول اللہ آپ کے جد کی شہادت کیا ہوئی, کیسے ہوئی, ایک ایک سوال کا جواب دیا. تو مختصراً یہ کہ نوجوان بچے ہیں اور چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا سے جو بھی چیز سیکھنی ہے وہ کسی زیارت میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. کربلا سے اگر کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو جو بھی بتا رہا ہے کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے. دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور لوگ کہتے ہیں فون ریکارڈ ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ اتنے سارے کروڑوں فون کیسے ریکارڈ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آپ ایسا ورڈ جو تخریب کاری پر, ٹیررزم پر مشتمل ہو, اینٹی اسٹیٹ ہو, اسٹیٹ کی سیکورٹی کو تھریٹ کرتا ہو, تو وہ ڈال دیے گئے مشینوں میں اور جیسے ہی آپ نے کہا وہ وہاں پر لفظ ٹریس ہو جائے گا اور پھر آپ کا فون ٹریکنگ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو آپ کا سے مطلب جو دہشت گرد ہیں مدون, جو ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ میں بتا چکا ہوں, آپ مطلب ایک عمومی گفتگو ہوتی ہے. تو آپ اپنے ذہنوں میں یہ لفظ ڈال لیجئے, کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے. جیسے ہی کوئی ممبر سے کہے, آپ کے ذہن میں جو سرخ روشنی ہے وہ جل جانی چاہیے. اور تھوڑی سی اپنے وجود مبارک کو زحمت دے کر ذرا سا تحرک دیجئے, اور وہ بیچاری غریب اور مظلوم کتاب ہے نا مفاتی, اس کو کبھی کبھار کھول لیا کیجئے. اب آپ لوگ تھک گئے تو ایک جملہ کہوں, ایک صاحب کہیں گے مولانا قرآن میں نہیں پڑھ سکتا, مجھے کچھ اللہ کی طرف سے کچھ ہے, نیک شگون نہیں ہے. یہ جو پیر مرشد ہے نا, یہ جو چوکنگ والے دیواروں پہ خواتین کے نام بھی ہیں, مردوں کے نام, ان کے خدایا ان سے اپنا پیچھا چھڑائیے. میں زیادہ تر وارث پڑھتا ہوں, بھاری ہے آپ مت پڑھیے. یہ بھاری ہلکا کہاں سے لا رہے ہو, امام سجاد زیادہ علم ہے. امین اللہ میں سورہ یاسین سورہ واقعہ روز پڑھتا ہوں. غلط ہے, یہ اتنی بھاری سورہ ہے, آپ کو کیا مطلب ہے, آپ پر وحی آ رہی ہے, آپ حسین ابن روح ہیں یا عثمان ابن سعید ہیں, آپ کون ہیں, بھاری ہلکا تمہیں کیا تولنے کی ضرورت ہے. ارے آپ نے ہزار دفعہ استغفار پڑھی شب قدر, یہ آپ کے کیا مطلب, چھٹے امام سے زیادہ عقل ہے. تو یہ اپنے ذہنوں میں آپ کے فوراً سینسرز آپ کے آن ہو جانے چاہیے کہ یہ جو آپ تو وہ کہنے لگے کہ قبلہ ایک عالم کے پاس کوئی صاحب, جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے بیمار ہو جاتا ہوں. تو کہنے کیا بیماری ہوتی ہے, کہنا آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے, چھینکیں بہت آتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے قرآن مجھے پڑھنا بھاری ہے مجھ پر. اس عالم نے جواب دیا, میاں وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے, اس کی وجہ یہ کہ تم سال میں ایک دفعہ اٹھاتے ہو, ڈسٹ اتنی جمی ہوتی ہے کہ ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے, اگر ہر روز پڑھا کرو تو یہ نہ ہو. بہت سی چیزیں, کھولیے کتاب کو اور دیکھیے قرآن مجید کو روز پڑھیے. سورہ واقعہ سورہ یاسین آئمہ کی طرف سے پڑھنے کی تاکید ہے, زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید ہے, جامع کبیرہ پڑھنے کی تاکید ہے. ہاں بھاری میں اس معنوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جب انسان رات کو 3 بجے سو رہا ہے تو وہ 4 بجے 5 بجے نہیں اٹھ سکتا صبح کے, یہ بھاری ہے. جب سر میں درد ہو رہا ہے اس کے اور اتنا وہ کام بھگتا کے آیا اپنے کو قرآن شریف کو نہیں کھول سکتا, تو یہ ایک الگ چیز ہے, اس میں عبادتوں کو اٹھا لیتا ہے خدا. لہٰذا آپ جو بھی بات کہی جائے کہ کربلا کیا سکھاتی ہے ہم کو یا کربلا کا واقعہ کیا سکھاتا ہے, آپ سب سے پہلا سوال کریں یہ جو آپ نے بیان فرمایا امام حسین کی کس زیارت سے نکالا اور کس بنیاد پر. اس عالم نے آپ سے کہہ دیا, ذاکر نے, خطیب نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, آپ آ گئے. تحقیق کا تو مرحلہ اب یہاں سے شروع ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. لہٰذا آپ امامت کے بارے میں, امامت سے مربوط منسوب جو واقعات ہیں اس کے بارے میں حساس رہیے, اس کے بارے میں ذرا سی غیرت تعصب کا مظاہرہ کیجئے کہ یہ بولنے والا جو بات کر رہا ہے کیا یہ زیارتوں سے نکل کر آتی ہے, کیا یہ خطبوں میں ہے, لہذا ایک بات اچھی طرح سن لیجئے، ہمیشہ آپ کو نعروں کے ذریعے ایک ماحول بنایا جاتا ہے. نعرے جب کریٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کی ایک سائیکی ڈیولپ کی جاتی ہے. سائیکی ڈیولپ کرنے والا ایک مخصوص مقام پر نعرے کو کیش کرواتا ہے. آپ کو جو نعرے دیے گئے زیارتوں میں تمام کے تمام موجود ہیں، اور وہ نعرے پکارنے کس کے جواب میں؟ حضرت حجت کے ظہور کے بعد. بنو عباس نے یہی نعرہ لگایا. مولانا آج موضوع سے ہٹ گئے تھے، نتیجہ کربلا. بچے ہیں نا، مجھے بچوں کی شکل دیکھ دیکھ کے بڑا پھنس جاتا ہوں. میں بچوں کے لیے مثال دوں ایک، پھر کربلا سے مربوط کروں. خدا الحمدللہ ہمارے ملک میں امن و امان لائے، اور جو بھی ہمارے ملک کو بری نظر سے، بری نیت سے، جس جو زبان بولتا ہو، جس فرقے کا ہو، جس مذہب کا ہو، اس کو نیست و نابود کرے. جس عہدے پر ہے، جس بھی فرقے کا ہے، جو بھی جس طرح بھی نماز پڑھے، کسی بھی لباس میں ہو، اگر ملک کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے پروردگار اس کو نیست و نابود کرے، بحق ابو الفضل عباس. حالات کافی الحمدللہ. تو سرکار یہ ہم نے اپنی گاڑی، ایک صاحب کہنے لگے یہ بلٹ پروف کروائیے. توجہ سنیے گا مثال کو، کیوں کروائی؟ یہ مولانا حالات اچھا تو یہ بہت آسانی سے ہو جاتے، آسانی سے نہیں ہوتی، کافی پیسہ روپیہ دینا پڑتا ہے. تو یہ وہ گاڑی ہے. اب فرض کیجئے کہ ہم مجھے آپ جیسا کوئی سیدھا سادہ آدمی ہے، وہ گیا گاڑی کا ایک طواف کیا، اس نے کہا یہ تو گاڑی ہے آپ کی. کہ جی، تو وہ بلٹ پروف کہاں ہے؟ کہ وہ یہی گاڑی ہے. ہم نے کھٹکھٹایا، جا کر دروازے کو تھپ تھپایا، شیشے کو، دروازہ کھول بند کر کے دیکھا، سیٹوں کو دیکھا، ونڈ اسکرین، اگلی پچھلی، بلٹ پروف کہاں ہے؟ وہاں یہی تو ہے بلٹ پروف. نہیں وہ ہے، آپ نے کہا بلٹ پروف کروایا تو وہ کہاں ہے وہ چیز؟ کہتے ہیں وہ یہ شیشہ ہے بلٹ پروف ہے، یہ جو باڈی دکھ رہی ہے وہی باڈی ہے بلٹ پروف ہے. یعنی بلٹ پروف کوئی چیز الگ سے لگائی نہیں جاتی اس میں، جہاں تک میری اطلاع ہے. کربلا ہے یہ، یہ زیارت معصومین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے آپ کا. مفاتی، صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، قرآن مجید، اصول کافی، دین ہے یہ. دین آئمہ نے بلٹ پروف بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر بلٹ پروف بنایا ہے غلط افکار کے حملوں سے بچانے کے لیے، مولانا یہ تو اصول کافی ہے، وہ غلط افکار کے حملوں سے بچانے والی کتاب کہاں ہے؟ یہی ہے، یہ تو وہ کتاب ہے. تو اب آپ سمجھیے، جب بلٹ پروف گاڑی میں الگ سے کوئی چیز نہیں لگتی اور اسی کو اسٹرینتھن کر دیا جاتا ہے، تو دین کو بھی آپ کے دین میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہی دین کو حملوں سے محفوظ بچا رہی ہیں. الگ سے کوئی چیز نہیں رکھی گئی، الگ سے کسی چیز کے پیچھے مت جائیے آپ. آپ یہی زیارت عاشورہ پڑھیے، پینسل کی نوک کو شارپنر سے تیز کیجئے، اور یاد رکھیے یہ اس ہستی کے جملے ہیں کہ جس کا ایک ایک لفظ حکمت الہیہ پر مبنی ہے. یہ شام کا اخبار نہیں ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے تلسم تلسم ہوش ربا کہ آپ نے امر و عیار اور امیر حمزہ کے کارنامے پڑھ لیے اور بات ختم ہو گئی. یہ ہے امام معصوم کے الفاظ. پینسل کی نوک چھیلیے، اس کو شارپ کیجئے. السلام، اس کا معنی کیا ہے؟ علیکا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح حلتی حلت، اس طرح سے پڑھیے. پھر دیکھیے جو آپ کو نتیجہ دیا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اگر آپ دین کو سمجھ لیں کہ سرکار یہ دین میرا اس طرح سے ہے، کربلا کو سمجھ لیں، کسی درس کی ضرورت نہیں ہے کربلا شناسی کے لیے. کربلا سمجھائیں، جناب زینب سمجھا کے چلی گئیں. بڑی بے مائیگی اور کم مائیگی کی علامت ہے یہ، بہت ہی نامعقول اور نالائق معاشرہ ہے شیعہ معاشرہ اگر وہ کہے کربلا شناسی. ہاں تو زیارات کس کے لیے لکھے گئے امام معصوم؟ امام معصوم نے آپ کو ہم مولیوں کے رحم و کرم پہ ہر جگہ نہیں چھوڑا ہے. بس مسئلہ وسئلہ پوچھیے، نکاح پڑھوا لیجیے، مسائل شریعہ، جہاں مالی مسائل ہیں، جہاں پر مشغول ذمہ ہوتا ہے، بتلان کہاں ہیں، باطل کہاں ہیں، نماز صحیح کہاں ہیں. ورنہ نہ کسی ذاکر کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، نہ امام والے کے رحم و کرم پہ. خوب اچھی طرح سن لیجیے اس کو. انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، وہ امام زمانہ. جہاں پر نام امام زمانہ کا ہے آپ کے ذہن میں گھنٹی بج جائے. آپ کے گھر کی، میرے گھر کی محرم خواتین کا کوئی نام دے تو ہم ایک دم سے چوکنا ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی کہاں پہ لا کر رکھ دیا ہم نے آپ نے امامت کو. تو لہٰذا کربلا شناسی کا درس شیخ عباس قمی مفاتی میں لکھ کے چلے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ انسان چاہتا ہے کہ گاڑی میں آئے، ایک ہارن بجائے، ایک دست مبارک نکلے کھڑکی سے اور وہ ایک بن کے بیچ میں کباب رکھ کے دے دے. اس کو کہتے ہیں ڈرائیو تھرو. دین ڈرائیو تھرو پہ نہیں چلتا. دین چلتا ہے ٹک کے بیٹھنا پڑے گا، ہارن بجا کر دین کی اطلاعات نہیں آتی، وقت لگایا کرو میاں، بچوں کو یہ پتا ہے کہ کس نے کتنے فلاں کرکٹ کے سیریز ہوئی تھی، کس نے کتنے کیچ پکڑے کیچ چھوڑے، یہ نہیں پتا کہ زیارت امام حسین کی کتنی ہے، رجب کی زیارت میں کیا ہے، شعبان کی زیارت میں کیا ہے. ایک چیز اور اضافہ ہے زیارت میں جس کی جانب امام سجاد نے اشارہ کیا، اور وہ چیز میں بتاؤں گا. تمہید اگر یہ ہو گئی دوبارہ چلیے بی بی زینب کے خطبے کی طرف. ایک خاندان کی فوج نے آپ کے خاندان کے مردوں کو مارا اور آپ کے خاندان کے چاہنے والوں کو مارا. جہاں ابو الفضل عباس اور علی اکبر شہید ہوئے ہیں، وہاں مسلم بریر زہر بن قین ہر بھی شہید ہوئے ہیں. یعنی حتیٰ جو آپ سے نسبت رکھتا تھا اس کو بھی مارا گیا، جو آپ کا بھائی تھا، بھتیجا تھا، بیٹا تھا، بیٹھے تھے، ان کو بھی مارا گیا. تو ایسے موقع پر جب کسی کے اندر قبیلے کی جنگ ہو تو وہاں پر آ کر کہنا کیا چاہیے؟ بھائی خدا انشاءاللہ ان کو غارت کرے، خدا لعنت کرے ان پر، اور انشاءاللہ ہمارے مرحومین کی خدا مغفرت فرمائے، ہم یہ کر دیں گے، ہم فلاں کام کریں گے. بی بی کا لہجہ ہی مختلف ہے. فواللہ ان ھذا لعہد من اللہ الی ابیک وجدک. بیٹا سید سجاد، خدا کی قسم یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تم سے اور تمہارے بابا سے لیا تھا، تمہارے جد سے لیا تھا. یعنی یہ مسئلہ وہ ہے ہی نہیں. لہٰذا مزید اگر آپ کو چاہیے تو تاریخ میں پڑھیے جا کر کہ جب لشکر یزید سے کوئی پہلوان نکل کر آتا تھا اور امام حسین کے لشکر سے کوئی پہلوان جاتا تھا، ابو الفضل عباس کی جنگ آپ کو پہلوانوں کے ساتھ نہیں ملے گی. شان یہ تھی کہ مولا عباس کو جنگ کرنی چاہیے تھی پہلوانوں کے ساتھ، تاکہ سمجھ میں تو آتا کہ صفین کا میدان دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، لیکن سید الشہداء نے حکم دیا بھیا پانی لے آؤ. ابو الفضل عباس نے کسی پہلوان کو مقابلے کے لیے نہیں للکارا. حضرت علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے، جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے، انصار کے بارے میں ملتا ہے، ابو الفضل عباس کے بارے میں نہیں ملتا. یعنی وہ ہستی کہ جو شایان شان، نفس سے نفیس، جس کی شخصیت اس قابل تھی کہ پہلوان آئے. ابو الفضل عباس لشکر میں جتنے پہلوان ہوتے زمین چٹوا دیتے، جس کا بابا چار انگلیوں میں در خیبر اکھاڑ لے تو وہ کیوں نہیں کی جنگ؟ ابو الفضل عباس نے پانی لینے گئے، امام حسین کا حکم تھا. تو یہ آپ جملہ دیکھیے، کربلا کے سمجھنے کی بنیادوں کو استوار کر رہی ہے جناب زینب صبح 11 محرم کو. کسی کو حق نہیں اپنی طرف سے کربلا کے ہم سمجھائیں گے کربلا. اچھا آپ سمجھائیں گے کربلا، سمجھائیے، لیکن بچے جہاں جانا ہے جائیں، جس کے درس میں جائیں، ذہن کے چراغوں کو روشن رکھ کے جاؤ. وہ مکتب اہل بیت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر چاہنے والوں کو اہل بیت کے گمراہی اور نجاست کے سمندر میں بھی ڈال دو تو یہ طیب و طاہر و پاکیزہ ہی نکلے گا. ہم کو ڈر ہی نہیں ہے جو ہم کہیں ادھر. جو کتاب پڑھنی ہے پڑھیے، آپ جو چیز پڑھنی ہے پڑھیے. اہل بیت نام ہی ہے. کیا فرمایا؟ دعامۃ الانسان العقل، انسان کی شخصیت کا مضبوط ترین سہارا، ستون، مستحکم ترین ستون اس کی عقل ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو بھی پڑھو، جو بھی سنو، جو بھی سمجھو، عقل کی چراغ کو جلا کر سمجھو. کیا مطلب عقل کہتی ہے؟ 1400 سال بعد اگر کوئی ممبر سے بیٹھ کے بتائے کہ صاحب کربلا کا معنی یہ تھا، میں بتاؤں، آپ سنیں، آپ بتائیں، میں سنوں، سب سے پہلے جا کر مقاتل کو پڑھیے، سب سے پہلے جا کر اصول کافی کو پڑھیے، سب سے پہلے جا کر زیارتوں کو پڑھیے. اگر آپ کو اس میں کہیں نام و نشان بھی نہ ملے ہم جیسے لوگوں کی لن ترانیوں کا، تو سمجھ جائیے کہ خواہ مخواہ آپ کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. مصادر اولیہ تک آپ کو کوئی نہیں لے کے جا رہا. اقوام کی ترقی خصوصاً جو اہل بیت کے علوم ہیں ان سے لیجئے. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ ردوہم ورود الہیم العطاش. اہل بیت کے علوم پر آ کر اس طرح گرو کہ جس طرح سے پیاسا اونٹ ڈگ ڈگا کے پانی پیتا ہے. اونٹ ایک وقت میں جب پانی پیتا ہے تو ماہرین کہتے ہیں، نہ میں نے اونٹ کبھی پالے نہ مجھے تجربہ ہے، 200 لیٹر پانی پی جاتا ہے وہ اونٹ. ایک تو یہ اس کی گنجائش بہت وسیع ہے، 200 لیٹر کبھی رکھ کے دیکھیے گا، بوتلوں کو تو سمجھ میں آئے گا. پھر اونٹ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کئی دن تک وہ ریگستان میں چلتا رہتا ہے، اسے پیاس نہیں لگتی. یہ مثال سمجھی آپ نے؟ اب چلیے دوبارہ احادیث کی طرف. مولا فرما رہے ہیں کہ پیاسے اونٹ کی طرح داخل ہو جاؤ علوم اہل بیت میں اور خوب ان سے اچھی طرح جی بھر کے پانی پیو. اچھا یبنا رسول اللہ، مولا امیر المومنین ہم نے پانی پی لیا، اب پیاس کب لگے گی؟ مولا اونٹ کو تو 10-15 دن بعد پیاس لگتی ہے، تو اب ہم تو اونٹ ہیں نہیں، یبنا رسول یا علی یا امیر المومنین ہمیں کب پیاس لگے گی؟ شاید مولا کائنات کا جواب آئے، یہ جو غیبت کبریٰ کا بھیانک جنگل ہے نا، اندھیرا، یہ جو غیبت کبریٰ کا خطرناک ترین ریگستان ہے نا، اس میں سفر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جب آخری چشمہ آئے گا نا ہمارے وجود کا اور آخری نہر آئے گی، اس وقت تک تمہیں پیاس نہیں لگے گی اگر ہم سے متصل ہو جاؤ. اونٹ کے لیے یہ پیاس دنیاوی ہے، 10 دن 15 دن 12 دن پھر اونٹ کو پیاس لگتی ہے، پھر اونٹ کسی کے پاس جاتا ہے. مولا فرما رہے ہیں اہل بیت کے علوم پر گرو اس طرح سے آ کر جس طرح سے پیاسا اونٹ، الحیم العطاش، یعنی وہ اونٹ جو پیاسا ہے اور شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی ہے، جب اس اونٹ کو آپ چھوڑیں گے نا تو دوڑتا ہوا جاتا ہے پوری دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، پورے جذبات اور احساسات کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پھر وہ دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھتا، پھر اس کے سامنے جتنا اچھا چارہ اور گھاس پھوس رکھی ہے نہیں کھاتا، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا جب تک کہ سیراب نہ ہو جائے. اور اگر سیراب تشنگی ایسی ہو کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، آپ کی تشنگی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اونٹ والی تشنگی تھوڑی ہے آپ کی، مولا مثال دے رہے ہیں کیونکہ معاشرہ عرب کا ہے. آپ کی تشنگی کبھی کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ متصل ہیں اس سے کہ جو عرش کی راہوں سے متصل ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، اس کے پاس جواب کا ذخیرہ ختم نہیں ہے، آپ کے پاس سوالات ختم ہو جائیں گے، اس ہستی کے پاس جوابات ختم نہیں ہوں گے. تو جب اس کے پاس جوابات کا علم لامتناہی ہے تو پھر آپ کے سوالات جلدی ختم ہوں گے، اس کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ کی پیاس اس کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی نئے نئے سوالات آتے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ معرفت میں اضافہ نئے سوالات، معرفت میں اضافہ نئے سوالات، معرفت میں اضافہ نئے سوالات. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ معرفت کی کوئی حد نہیں ہے. لہٰذا جب معرفت کی کوئی حد نہیں ہے تو آپ کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی. اس پیاس کو نظر میں رکھ کر جناب امیر حکم دے رہے ہیں نہج البلاغہ میں، ردوہم، آؤ اہل بیت کے علوم کی طرف، ورود الحیم العطاش، اس پیاسے اونٹ کی طرح جو شدت کے ساتھ پیاسا ہو، اور جب وہ آ کر منہ ڈالتا ہے اپنا نہر میں، پانی کے ڈول میں، چشمے پر، دریا میں، پانی کے کسی حوض میں، پانی کے کسی رکھے ہوئے ٹب میں، تو پھر وہ دائیں بائیں کسی کو نہیں دیکھتا. لہٰذا جب آپ معصومین کے علوم کی طرف آئیے نا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، ممبر سے کیا کہا، آپ اپنا منہ ڈالیے نہج البلاغہ میں، آپ ڈالیے اپنا منہ زیارت عاشورہ میں، امین اللہ میں، زیارت وارث میں. یہ دائیں بائیں کی لنترانیاں ہانکنے والوں کی بات کیوں سنتے ہیں آپ؟ لہذا ایک چیز جس کی طرف امام سجاد علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جو خطبوں میں ہم کو وضاحت کے ساتھ نہیں ملتی، صراحت کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن امام نے اشارہ کیا، اور جو چیز ہم کو زیارتوں میں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ امام سجاد نے جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پرسوں کہ اتینا ستن و فضلنا بسبعین، 6 چیزیں ہم کو دی گئیں، 7 چیزوں کے ذریعے ہم کو فضیلت عطا کی گئی، اس میں کیا فرمایا آپ نے 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی؟ نبی ہم میں سے، امیر المومنین منا صدیق، صدیق ہم میں سے، سب سے پہلے تصدیق کی جناب امیر المومنین نے تو مولا کائنات، پھر اسد اللہ و اسد رسول ہم میں سے جناب حمزہ، ہم میں سے کون، منا طیار جناب جعفر طیار ہم میں سے، اور پھر یعنی کائنات کے واحد شہید ہیں ابو الفضل عباس سے پہلے زمانی لحاظ سے، کہ دونوں ہاتھ قلم ہوئے اور پروردگار نے دو پر عطا کیے جنت میں، جہاں چاہیں وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد یا چچا ہیں یا یہ بھتیجا. یہ فضیلت بھی اس خاندان سے باہر نہیں گئی، اولاد ابو طالب کے حصے میں آئی. تو فرمایا وہ منا طیار جعفر طیار ہم میں سے ہے، آخر میں کیا فرمایا، منا سبتا حاضر الامہ، دو نواسے اس امت کے ہم میں سے ہیں، اور فرمایا وہ من المہدی، اور مہدی ہم میں سے ہے. یہ اشارہ، اچھا اب مہدی ہم میں سے تو یہ مہدی کرے گا کیا؟ یہ مہدی لا تعداد کام کرے گا، مجھے نہیں پتا کیا کیا کام کریں گے حضرت حجت آ کر، ایک بڑی طویل فہرست ہے کتابوں میں، روایات میں، احادیث میں، لیکن ایک کام کریں گے، وہ کیا کام کریں گے، انتقام دیں گے سید الشہداء کے قاتلوں سے جنہوں نے سید الشہداء کو قتل کیا، ان سے انتقام لیں گے. تو یہ جو زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں، پروردگار کہ مجھے توفیق دے، کس بات کی توفیق دے، کہ میں امام حسین کے خون کا انتقام دوں امام زمانہ کے ساتھ. لہٰذا یہ چیز زیارتوں میں جو خطبوں میں وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی، دمشق میں جو خطبہ دیا امام سجاد نے اس میں امام زمانہ کا نام لائے ہیں لیکن تفصیل سے نہیں بتایا کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو انتقام لیں گے کس طرح سے، فرمایا مہدی ہم میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا خود امام زمانہ پر گفتگو فرما چکے تھے، رسول خدا نواسوں کے بارے میں گفتگو فرما چکے ہیں، امیر المومنین کے بارے میں، جعفر طیار کے بارے میں، حمزہ کے بارے میں، ان سب کے بارے میں گفتگو فرما چکے ہیں، ورنہ معنی کوئی نہیں رکھتا میننگ لیس ہے یہ بات کہ امام سجاد اس مقام پر یہ کہیں کہ مہدی ہم میں سے کہ جہاں مہدی کو کوئی نہ جانتا ہو، یا تو یہ کہ سوال کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے مہدی کا نام ذہنوں میں آ چکا ہے، امام سجاد اپنی فضیلت کو بتانا چاہ رہے ہیں اپنے خاندان کی. لہذا جو چیز ہم کو ملتی ہے کہ جو امام زمانہ انتقام لیں گے، کربلا آپ کو نہیں سکھا دی کہ آپ امام کے قاتلوں سے انتقام لیں، یہ خاصتاً مخصوصاً زیارات کے مطابق، زیارت عاشورا پڑھ لیجئے کہ ہم بطلب سارکم یا ساری، وہ جو خون میرا ہے، کون سا خون؟ جو امام حسین کے خون سے میرا تعلق ہے، میں امام زمانہ کے ساتھ، امام منصور من اہل بیت نبی، پروردگار آخری نبی کے گھر سے جس امام کا تعلق ہوگا، آخری امام جب وہ آئے گا تو امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا. لہذا یہ حق امام زمانہ کا ہے. آپ کو اور ہم کو حق نہیں دیا گیا، انتقام وہ لیتا ہے جس کا خون سے تعلق ہو، جو ولی دم ہو، جو اولیاء میں سے ہو، جو سرپرست ہو، جس کا تعلق ہو ورثے کا. آپ کا ہمارا تعلق کیا ہے اس ورثے سے، اس خون سے؟ یہ روایات بتائیں گی. آپ کو کربلا کی جس جہت سے متصل ہونا ہے، امام سجاد یہ بتا کر گئے. آپ کو جس جہت سے کربلا کی متصل ہونا ہے، جناب زینب نے لفظاً و فعلاً، قولاً و فعلاً بتا کر گئیں. میں اس سے پہلے کہ جہت پہلی مجلس میں نے بتایا، لیکن آج پھر ذرا جہت کے بارے میں گفتگو ہو جائے. جہت یعنی پہلو. طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ میں. عمرہ اور حج پہ جا چکے ہیں لوگ، اگر پورا کا پورا خانہ کعبہ ہے تو کہیں سے بھی شروع کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں سے بھی شروع کر لیجیے. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. کہاں سے؟ حجر اسود اپنے بائیں شانے کی طرف رکھیے، وہاں سے شروع کیجیے. اچھا، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اینما تولوا فثم وجه الله، جہاں بھی منہ پھیر لو اللہ کا چہرہ وہیں پر ہے. تو یہ خانہ کعبہ کی طرف، بھائی جس جہت سے ہم نے حکم دیا ہے وہیں سے شروع کرنا پڑے گا. اچھا، آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سب واحد جگہ ہے جہاں پر دو مسلمان ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز صحیح ہے، وہ ہے خانہ کعبہ. یعنی آپ بیت اللہ کے اس طرف کھڑے، ہم اس طرف کھڑے، منہ ہمارا ایک دوسرے کی طرف ہے، اگر بیت اللہ کو ہٹا دیا جائے لیکن نماز ہماری صحیح ہے، اور دنیا میں کہیں پر یہ ہو نہیں سکتا. لہذا اچھا، اب آپ چلے گئے خانہ کعبہ کے اندر. اب فقہی اختلاف ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، شریعت نے پسند نہیں کیا، مطلوب پروردگار نہیں ہے. فرقوں کے اختلاف کو نظر میں رکھتے ہوئے جواب دے رہا ہوں. پروردگار یہ خانہ کعبہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اس کے اندر آ جائیں تو کتنا اچھا ہوگا. کا اندر نہیں، باہر، باہر سے رخ کرو. پروردگار ہر جگہ تو ہے، صفا مروہ، ہم مروہ سے شروع کرتے ہیں سعی کو. نہیں پروردگار، اچھا سر منڈوانا ہے نا تو سعی سے پہلے سر منڈوا لیتے ہیں، رش بہت تھا، اس کے بعد. میں مثالیں مختلف دیتا آیا ہوں آپ کو، تو یہ نہیں ہوگا. جہت جس پہلو سے ہم نے کہا، جس کونے سے، جس نکڑ سے کہا خانہ کعبہ کے، طواف وہاں سے شروع کرو. تو کربلا کا واقعہ جو ہوا، اگر پروردگار یہ خانہ کعبہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے تو امام سے تو پوچھئے کہ امام کہیں کربلا کے اس نکڑ سے کربلا کے ساتھ رابطہ رکھو، اس نکڑ سے رابطہ مت رکھنا. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو جو چیز اب آپ کو روایات میں بتائی گئی ہے، وہ چیز دیکھیے کہ کربلا سے تعلق آپ کو کس طرح سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کس طرح سے آپ کو کربلا کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا گیا ہے، کس طرح سے کربلا کے ساتھ آپ کو متصل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی بھی چیز جو کربلا کے بارے میں بنیادی ترین چیز، کربلا کے واقعے کے ساتھ جو جڑنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے بکا، وہ ہے گریا، وہ ہے ماتم، وہ ہے عزاداری. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے، میں نے کیا کہا، گفتگو کہاں چل رہی ہے، کربلا کے ساتھ کیسے جوڑا جائے، عمل کیا ہو، دل میں کیا نیت ہو. اب آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہے نا، اگر منافق کہہ رہے ہیں اشہد انک رسول اللہ، نہیں، زبان سے کہو اشہد انک رسول اللہ اور دل میں محبت کے ساتھ مانو، یعنی رتی برابر کجی نہ آئے، رتی برابر میل نہ آئے محمد مصطفیٰ کی محبت میں. تو زبان، عمل یہ ہے کہ زبان اس طرح سے چلے، دل یہ ہے. تو کربلا کے ساتھ ایک مرحلہ ہے دل کا، دوسرا مرحلہ ہے عمل کا. عمل کا مرحلہ کیا ہے؟ من بکا علی الحسین، من بکا علی الحسین، من زار الحسین، من بکا علی الحسین. گوگل پہ جا کے، ارے بہار نہیں کھول سکتے، اصول کافی نہیں کھول سکتے، کامل الزیارات نہیں کھول سکتے، محاسن برقی نہیں کھول سکتے، تو جا کر گوگل تو کھول دیجئے. من بکا علی الحسین، میم نون من اسپیس، بے کاف چھوٹی ہے، عین لام چھوٹی ہے، الف لام ہے، سین یہ نون، من بکا علی الحسین، میں آپ کو پوری آزادی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ تمام کی تمام حدیثوں کو پرنٹ آؤٹ نکالیے اور جس مولانا سے جا کر چاہتے ہیں ترجمہ کروانا کروا لیجئے کہ کربلا کے بارے میں گریے کے علاوہ کسی چیز کا حکم ہے؟ مولانا یہ تو آپ نے گمراہی والی بات کر دی، یعنی کربلا نماز نہیں سکھاتی. دیکھیے بات وہ کیجئے جو ہیگ میں اگر آپ جائیں تو وہاں کا جو جیوری ہے وہ آپ کی بات کو پسند کر سکے، مان سکے، سمجھ سکے. اقلائی اور عاقلانہ پیمانوں پر گفتگو کیجئے. اگر امام الفاظ کی قید میں مقید رہ کر آپ کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو آپ ان الفاظ کو چھوڑ کر آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اگر کہا جا رہا ہے کہ جناب سیدہ کا جملہ یا اتشان الام حسین، اے ماں کے پیاسے بیٹے حسین، اب آپ کو کس نے حق دیا اس کا تجزیہ و تحلیل کریں؟ بس پیاسے شہید ہوئے، پیاس کو مولا کی یاد رکھنا، بات ختم ہو گئی، اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی نادان بے وقوف ہمیشہ تمام ذاکروں کو خطبہ کو ایک سے ایک بڑھ کر دیوانے، ہم نے حسین مولا کی پیاس کو یاد رکھا، مقصد کو بھول گئے، اب جاؤ جا کر پہلے تم الفاظ میں اس طرح کے استعمال کرو. لوگ کہیں گے مولانا آپ غصے میں نہیں آیا؟ یعنی دن دہاڑے آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، جہالت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پہلے طے کر لیجئے کہ آپ کو عقل زیادہ ہے، آپ کہہ دیجئے ہم زیادہ عقل رکھتے ہیں پانچویں امام سے، ہماری بھی جان چھوٹے گی، آپ کی بھی، ہمارا بھی قبلہ درست ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ کربلا میں کیا تھا، کربلا کی فکر کو آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ جب آپ کیوں نہیں کہہ رہے بچوں سے کہ زیارات جا کر پڑھو، آپ کیوں نہیں کہہ رہے کہ کربلا کے بارے میں روایات پڑھو، آپ اپنی بات شامل کر کیوں رہے معصوم کے کلام میں؟ یہ تو آپ فقہا بھی کرتے ہیں، نجف اور قم میں فقہا کرتے ہیں، ان کو القائے خصوصیت آتا ہے اور الغائے خصوصیت آتا ہے، تنقیہ منات آتا ہے، یہ اس دونوں لفظ کے معنی بھی آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ تو بن بکا لکھیے جا کر جو چیز بتائی گئی ہے. لہذا اگر زیارت کہہ رہی ہے کہ اور جو عاشور کے دن آپ تعزیت دیتے ہیں، اعظم اللہ اجورنا اجورکم فی مصابنا و امامنا مولانا حسین ابن علی علیہ السلام، خدا آپ کو اجر دے، ہم کو اجر دے جو مصیبت آئی آج مولا حسین کے ذریعے، وجعلنا وایاکم، ہم کو اور آپ کو قرار دے، کس میں سے؟ ان لوگوں میں سے قرار دے جو مولا حسین کے خون کے انتقام نے، کس کے ساتھ؟ مع الحجہ، بارہویں امام کے ساتھ. لہٰذا یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی دعوت دے کہ امام حسین کے خون کا انتقام آپ کو لینا ہے، یہ اس نے مطالعہ نہیں کیا، یا منحرف اور انحراف اور گمراہی پھیلانا چاہ رہا ہے. اس میں میں کوئی اپنی ایفرٹس نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس وقت کہ میں اپنی طرف سے کوئی لاؤں، الفاظ موجود ہیں، الفاظ کو دیکھ کر آپ آگے بڑھیے، بات کو مطالعے کے ذریعے آگے بڑھیے، زیارتوں کو دیکھیے. یہ صرف اور صرف حضرت حجت کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کریں. کربلا کے بارے میں جڑنے کا جو، تو مولانا پھر عمل کہاں جائے گا؟ ارے عمل کی کو کون انکار کر رہا ہے سرکار کہ آپ عمل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب نماز پڑھ کر آئے ہیں، جس نے نہیں پڑھی وہ جا کے پڑھے گا، اور جس نے نہیں پڑھی وہ مجلس ختم ہونے کے بعد سجدہ لے کر بےچارا نماز پڑھنے لگے گا. تو وہ عمل، بات جس زاویے سے ہو رہی ہے اسی زاویے سے کیجئے. اگر یہاں پر نیورو سرجری کے سلسلے میں کوئی سیمینار ہو رہا ہو اور وہاں پہ ایک صاحب آ جائیں اور معاشرے میں بے پردگی بڑھ چکی ہے، بے نمازی، بات کیجئے، کیا کہ بھیا یہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یہ بات آپ جا کے یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ ہر جگہ دنیا میں قانون ہے کہ جو موضوع پہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے وہی بات کیجئے. یہ کربلا نیرانی مظلوم ہے، ہر بات ہو رہی ہے. ایک ایک لفظ کو سوچ کر نہیں، عالم وحی کے ذریعے آئمہ معصوم، اور یہ تو زیارت، تو بعض زیارتیں تو حدیث قدسی ہیں کہ مخمل میں جس طرح سے موتی اور ہیرے جواہرات ٹکائے جاتے ہیں اور جوڑے جاتے ہیں اور کاڑھے جاتے ہیں، اس طرح سے گفتگو کو بیان فرمائے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے. لہٰذا امام سجاد کے خطبوں کو پڑھیے، اور جب یہ قافلہ لوٹا ہے تو وہاں تمام بیویوں کے خطبوں کو پڑھیے، اس وقت بیوی نے کیا خطبے دیے، اور پھر اس کے بعد تمام کی تمام وہ چیزیں کہ جو جملات ہیں، جو ارشادات ہیں، جو فرامین ہیں، اس کے بعد آپ وہ دیکھیے کہ جو بیویاں ایک سال تک دھوپ میں بیٹھی، جناب رباب دھوپ میں بیٹھی ہیں ایک سال تک مقاتل کے مطابق، تاریخ کے مطابق. جب میں نے عرض کیا کہ جب خبر آئی مختار نے قتل کیا قاتلان امام حسین کو، تو پھر اس کے بعد وہ واقعات طویل ہیں، بیویاں گریہ کر رہی ہیں ایک سال تک، امام سجاد کھانا پکا کر دے رہے ہیں، اور جب بھی نہر کو دیکھ رہے ہیں، پانی دیکھ رہے ہیں، کھانا دیکھ رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں. یہ امام سجاد کی زندگی میں 35 برس کم نہیں ہوتے، شروع کے 5 برس، 10 برس، 20 برس، 30 برس. وصیت تو کر کے جاتے ہیں امام باقر کو کہ یہ کربلا حقیقتاً یہ تھی، کربلا یہ ہے، کیوں نظر نہیں آتی؟ امام باقر نے زیارت عاشورہ املا ڈکٹیٹ کی، لکھوائی راویوں کو، لیکن امام باقر نے اس سے آگے بھی کوئی بات کی نہ پیچھے بات کی. تو میں پورے اس میں تو ہاتھ کنگن کو عارضی کیا، نہ گھوڑا دور نہ میدان. سرکار جائیے اور لکھ لیجئے تمام کی تمام، امام حسین پر گریے کی فضیلت کیا ہے، وہاں پر جا کر دیکھیے. اور یاد رکھیے گریہ امام حسین کا، یہ گفتگو گزری ہماری کہ گریہ کے 3 یا 4 مرحلے ہیں. تمام کے تمام مراحل کو آئمہ نے پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. من اغرا رقت آئینہ ہو، من دکرا اندہ مصابنا، جس شخص کے پاس ہماری مصیبت کا ذکر کیا جائے. اغرا رقت آئینہ ہو، آنکھ میں آنسو بھر آئیں، ٹپکے نہیں، جس کے گناہ معاف ہوں گے. من بکا، من دکرا اندہ مصابنا فبکا، جو گریہ کرے. حتی تصل دموعہ علی خدیہ، گریہ کرنے کے بعد اس کے آنسو رخسار پر بہ جائیں. گریہ کے 2 مرحلے دیکھے آپ نے، ایک تو یہ کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے گناہ معاف ہو، آنکھوں سے آنسو بہے گناہ معاف ہے. اللہم ارحم الصرخۃ التی خرجتنا، پروردگار اس حلق سے نکلنے والی چیخ پر رحمت فرما جو ہماری خاطر نکلی. پروردگار رحم اللہ وجوہ تغیرت من اجل حسین، ان چہروں پر رحمت نازل فرما کہ جو چہرے حسین کی وجہ سے جن کا رنگ متغیر ہو گیا. یہاں تک کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیحون، غمزدہ کے حلق سے، سینے سے جب ٹھنڈی آہ نکلے ہمارے غم کو یاد کر کے تو یہ تسبیح ہے. امام رضا فرما رہے ہیں. کیا مطلب نفس المحموم؟ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ایک دفعہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یا حسین اللہم صل علی محمد، آپ ٹھنڈی سانس نکالتے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا حسین. تو کوئی کہے کہ امام کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈی سانس جب ہم لیتے ہیں یا حسین کہتے ہیں تو اس وجہ سے، نہیں، آپ نے یا حسین نہیں کہا، صرف ٹھنڈی سانس لی. یہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہے. تسبیح سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے. کیا مطلب تسبیح؟ یعنی جب تمہارا دل ہمارے دل سے جڑتا ہے ہمارے غم کے ساتھ اور اس کے بعد تمہارے حلق سے ٹھنڈی آہ نکلے، ٹھنڈی سانس نکلے، یہ تسبیح کا درجہ ہے. مولانا یہ کیا بات ہوئی، تسبیح کا درجہ ہے؟ اور یہ کیسے کہ ایک آنسو نکلا تو پروردگار نے معاف کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ سرکار عجیب بات کرتے ہیں آپ، آنسو میں ایفرٹس تو لگتی ہیں نا، انسان سنتا ہے واقعے کو، دل ٹوٹتا ہے، دل پہ ایک بھالا لگتا ہے برچھی، پھر جن کے مصائب کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیتا کہ آپ روئیے، آپ رونے لگتے ہیں، تو کچھ تو ایفرٹس ہوئیں. اچھا اگر اس پر آپ کو اعتراض ہے، آنسو بہانا بے عملی کی علامت ہے، تو جب حج پہ جائیے گا تو مزدلفہ میں قیام مت کیجیے گا، کیونکہ مزدلفہ میں جو قیام کرے اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنے بطن مادر سے متولد ہوتا ہے. تو یہ بے عملی کی دعوت نہیں ہے، بیٹھے رہیے لیٹے رہیے مزدلفہ میں، لوگ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی میچ ہو رہا ہو، کیا رہا اسکور کیا رہا، یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ کبھی کبھی. مزدلفہ میں قیام صرف ہے خدا کو پسند ہے، مزدلفہ میں قیام خدا کو پسند ہے. تو خداوند تبارک و تعالی حسین ابن علی سید الشہداء وعلیک السلام یا قرت عینی و ثمرات فوادی، نانا فرما رہے وعلیک السلام یا شافع امتی، سلام ہو تم پر ہے حسین، میری آنکھوں کے ٹھنڈک، میرے دل کے میوے. نانا فرما رہے سلام ہو تجھ پر بیٹا حسین، میری امت کے شفیع. اس حدیث کیسا پڑھ، تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر آنسو بہانے کے بعد خدا گناہ معاف کر رہا ہے تو آپ کو اس میں حیرت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ خدا گناہ اس وقت بھی تو معاف کرتا ہے جب آپ مزدلفہ میں رکتے ہیں، صرف ایک میدان میں رکتے ہیں بھائی، وہاں کچھ نہیں کر رہے ہوتے آپ. باپ کی قبر پہ جائیے، گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، خدا کہتا ہے تمہارا باپ ہے، حق پدری ادا کیا، گناہ معاف ہوں گے. ماں کے پاس جاؤ، مسکرا کر ماں کو دیکھو، ماں کو خوشی ہوگی، گناہ معاف ہوں گے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ مولا حسین کی یاد میں آنسو بہائے، یہ کیوں بے عملی کی دعوت ہے؟ اعتراف کریے گناہ کا، گناہ کا اعتراف کریے خانہ کعبہ کے سامنے نماز کے بعد، خدا سے کہیے خدایا میں اعتراف کرتا ہوں تیرا گناہ گار ہوں، توبہ مت کہیے، پروردگار استغفر اللہ، کہیے پروردگار گناہ گار بندہ ہوں تیرا، اعتراف کرتا ہوں، جگہ جگہ روایت میں آیا ہے معترفن بذنوبی، پروردگار تیری بارگاہ میں آیا ہوں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، تو روایت ہے کہ خدا گناہ معاف کر دے گا، نہ آنسو نکلا، نہ آپ نے منہ پہ تماچے مارے، نہ چیخ کر روئے، خدایا اعترفو، اعتراف کرتا ہوں گناہوں کا، گناہ معاف ہو گئے، تو یہاں کوئی ایفرٹس نہیں ہوئی، مزدلفہ میں لیٹے ہوئے ہیں آپ چادر تانے ہوئے، سو گئے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، جان بوجھ کے قضا کی نہیں کی، مزدلفہ کا قیام ہو گیا، گناہ جڑ گئے، اب وہ ایک اور بات ہے کہ جان بوجھ کے جو نماز قضا کرے مزدلفہ میں تو گناہ گار ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن پروردگار کہہ رہا گناہ معاف کر دوں گا، تو کس طرح سے گناہ معاف کر دوں گا سرکار، یہ کیسے گناہ، بھائی پروردگار کی مرضی ہے جس چیز کو بنا دے بنیاد گناہوں کو معاف کرنے کی، پروردگار عالم گناہ معاف کر دے گا، لہٰذا شافع امتی، ایک درود بھیجے محمد علی محمد، لہٰذا آپ کربلا کے بارے میں جو بھی آپ کو چیز سمجھنی ہے وہ خود سمجھئے جا کر، سوال مولانا پیدا ہوگا اور پھر ہم مسئلے کو حل نہ کر پائے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ترجمہ تو ہے، آپ ترجمہ کر لیجئے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں اور اس لفظ کا دائرہ کہاں تک ہے، ترجمہ کرنے والا اپنی مرضی سے، اس کو حق نہیں کہ لفظ کے دائرے کو پھیلائے، مگر یہ کہ روایت آئی ہو کہ فلاں زیارت میں جو یہ لفظ ہے اس کا معنی آٹھویں امام نے یہ فرمایا، تب آپ کو حق ہے آگے بڑھنے کا، جیسا کہ قرآن شریف کے بارے میں ہے کہ معصومین نے جو بتایا، لہٰذا کربلا کو سیکھنا ہے، نتائج کو زیارات کے ذریعے سیکھیے، یہ ہر جگہ پر جن صاحب کو عربی بھی ٹھیک سے نہ آتی ہو، اور وہ یہ تو 15 سال سے بس یہی کام مولاناؤں کے ساتھ رہتے ہیں، مجلس کرواتے ہیں، سبحان اللہ سرکار، واہ واہ کیا کہنے، یعنی مولاناؤں کے ساتھ رہتے ہیں مجلس کرواتے ہیں، تو یہ اب یہ امام حسین کے معرفت اور کربلا کے بارے میں جو ہو رہا ہے اس کا درس دیں گے، تو درس دینے کا حق ہر ایک کو ہے جو بات کرنی ہے، یہ میں بچوں کے، دیکھیے میں اپنا نظریہ بھی نہیں بتا رہا، میں نے اپنے نظریے کو محفوظ رکھا ہے کسی حد تک، آپ کو بتا دیا جہاں تک بتا سکتا تھا اور سمجھا سکتا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر شخص جو آپ کے سامنے آپ کے دماغ میں اپنے نظریات کو انڈیلنے کی کوشش کرے، اس سے کہیے میاں بات سنیے، ہر جگہ پر نہیں جا سکتے ہم، پہلے ہم زیارات کے ذریعے مطالعہ کریں گے، تو لہٰذا اپنے مطالعے کو دیکھیے، اور اس کے بعد یہ جو بات تھی ایک چیز کہ جو وہاں پر آئی، ومن المہدی، ہم میں سے مہدی ہے، کیا مطلب، امام زمانہ، ایک کاموں میں سے ایک کام حضرت کے امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینا ہے، کیوں انتقام لینا، کیونکہ ولی دم ہوئے، آپ کہیں گے مختار نے جو انتقام لیا وہ، سرکار مختار نے جو انتقام لیا وہ قتل کیا، انتقام لینا کس مرحلے پر ہوگا، حضرت حجت کیا کریں گے اور کس طرح سے کریں گے یہ ہم کو نہیں پتا، پہلی بات، دوسری بات، مختار نے جو انتقام لیا تو اہل بیت کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا، امام معصوم کے پرچم تلے نہیں ہوا، میں نہیں کہہ رہا مختار نے نعوذ باللہ غلط کام کیا، نہیں، امام نے تعریف فرمائی ہے، میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کا ذہن یہاں تک پہنچ، آپ سے مطلب مجمع کا، کہ اگر آئمہ کی توقیر کی جائے اور اس توقیر کے دوران کسی کے مقام کو گھٹایا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی توہین ہو رہی ہے، سرکار آئمہ کی توقیر کے ساتھ، اب جس کی بھی توہین ہوتی رہے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، تو توقیر ہے امام کو سمجھیے، امام حضرت حجت جب آئیں گے اور وہ انتقام لیں گے تو ان کے پرچم تلے جو لوگ جائیں گے، لہٰذا زیارت جامعہ کبیرہ میں ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت میں، اسی طرح سے دعا عہد کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں، پروردگار وجعلنی من المستشہدین بین یدیہ، مجھے امام کی رکاب میں، امام کی ہمراہی میں، ان لوگوں میں سے قرار دے کے جو امام کے ساتھ شہید ہوں گے، رمضان المبارک کی دعاؤں میں کیا ہے، پروردگار رسول خدا کے پرچم کے نیچے مجھے شہادت نصیب فرما، یہ رجت کیا ہوگی، آمن مومنن، میں پروردگار ایمان رکھتا ہوں، کس کے اوپر، بیابکم موقنن، ایقان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ آپ واپس آئیں گے، برجعتکم، اور جب آپ آئیں گے فمعکم معکم لا ما غیرکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں، لہٰذا یہ جو ایک خوفناک جنگل ہے، یہ جو خوفناک ریگستان ہے، اس ریگستان کا نام کیا ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس ریگستان کا نام ہے، چاہے آپ شمالی امریکہ میں رہیے، آسٹریلیا میں رہیے، برصغیر میں رہیے، اس ریگستان کا نام ہے گھنے جنگل کا اندھیرے، جہاں پر ہر قسم کی بلائیں موجود ہیں، غیبت کبرا، جس نے احساس کر لیا کہ میں اس جنگل میں ہوں، اس ریگستان میں ہوں، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا، چراغ ہدایت الہی میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، نہیں ہے، اس بات کو ماننا سیکھیے. اب امام کو اس بات کا احساس تھا کہ نہیں تھا کہ غیبت کبرا میں آپ رہیں گے، اس ریگستان میں، اس گھنے جنگل میں، ڈراؤنے خوفناک جنگل میں آپ گزاریں گے اپنی زندگی کے ایام جس کا نام ہے غیبت کبرا، جب آپ کا امام آپ کے سامنے نہیں ہوگا؟ امام کو علم تھا. اب جب علم تھا تو اب یہاں دیکھیے کہ امام نے ڈھیروں زیارتیں کیوں بتائیں. اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھنے جنگل میں جا رہے ہو، اندھیرے ریگستان میں جا رہے ہو، مختلف قسم کے موزی درندے چیر پھاڑ کے کھا جانے والے جانور ملیں گے، لہذا یہ اپنے ساتھ بیٹری سیل، ٹارچ، فلورسنٹ لائٹ بلب، چراغ لے کر جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سب کے سب رستے میں کام آئے گا. دینے والی ذات اگر امام معصوم کی ہے اور لینے والی ذات ان کے چاہنے والوں کی ہے، شیعیان امیر المومنین کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشعلیں اور وہ چراغ جو آئمہ نے آپ کو دیا ہے ان کی روشنی کو استعمال کر کے اپنے راستے کو ڈھونڈیے، کسی اور کے دماغ کے مطابق مت چلیے. مولانا پھر مرجع تقریر کا کیا ہوگا؟ فتووں پر عمل کیجیے. کون منع کر رہا ہے؟ کون منع کر رہا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے مرجع تقلید کے ذریعے کس نابلد انہاڑی مولوی کے ذریعے متصل ہیں. آپ کا مرجع تقلید محترم، آپ کا مرجع جو بھی ہو، ہمارے سارے مرجع سر آنکھوں پر. میں نے آپ کو آڑا ترچا مسئلہ بتایا آپ کے، اب آپ دین آپ کا برباد ہو گیا. آپ نے کہا یہ تو ہمارے مرجع تقلید کا فتویٰ ہے. اب کوئی جو پڑھا لکھا مولانا آئے، انہوں نے کہا یہ تو آپ کے مرجع تقلید کا فتویٰ نہیں ہے، کس نے بتایا؟ مولانا صاحب نے بتایا جو محفل مرتضیٰ ممبر پہ بیٹھے تھے. کہا غلط بات، آپ کو تو برباد ہو گئے، 10 سال کی نمازیں گئیں، 50 لاکھ روپے خم ضائع ہو گیا، حج پہ دوبارہ جائیے. ہم تو ان کی تقلید کرتے ہیں. ارے صاحب تقلید مسئلہ نہیں ہے، جس نابلد کے ساتھ آپ، جس عقل کے اندھے کے ذریعے آپ متصل ہوئے تھے، وہ مسئلہ ہے. تو یہی مسئلہ اوپر تک لے جائیے. آپ خدا کے ساتھ کس کے ذریعے متصل ہیں؟ آپ کربلا کے ساتھ کس کے ذریعے متصل ہیں؟ زیارت عاشورہ، امین اللہ، جامع کبیرہ، آل یاسین، رجب کی زیارت، نیمہ شعبان کی زیارت، بقرعید کی زیارت، عید کی زیارت، ان کے ذریعے متصل ہیں؟ وہ ہمارے وہاں پہ یہ ہوتا تھا تو وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے، خدا پوچھے گا قیامت میں مفادی تھی کہ نہیں تھی. شیخ عباس قومی بیچارہ، یہ بندہ خدا، خدا مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، یہ جب اس وقت 60-70 سال پہلے مفادی جنان لکھ کے چلے گئے، 50-60 ہزار گھنٹے لگا کر اپنے، کہ جب کمپیوٹر تھا نہ، گوگل تھا نہ، سافٹ ویئر تھے، کہاں کہاں سے دعائیں نکال کے رکھی، تو وہ تم کھول کے نہیں دیکھ سکتے. گھر میں تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں اماں دادی پڑھتی تھیں، اور وہ تو کہتے ہیں امی سے اور دادی سے کبھی مانگ لیتے کہ زیارت عاشورہ فہرست میں کبھی دیکھ لیتے. کبھی سمجھا کہ امام سجاد کا مزاج کیا تھا؟ دعائے مکارم الاخلاق کھول کر کیوں نہیں پڑھی؟ تو میں اگر بد عملی کی ترویج کر رہا ہوتا تو میں آپ کو عمل کی بنیاد جو کہ علم ہے اس کی طرف نہیں لا رہا ہوتا. بد عملی کی ترویج نہیں کر رہا میں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری، ہم جیسے لوگوں کی بہت سی دکانیں، ان کا شٹر گر جائے. آپ آئیں کس کی طرف؟ آپ کے مولانا یہ جو آپ نے بات کی ہے زیارت سے ٹکرا رہی ہے، آپ بات کریں، سوال کریں کس طرح سے. مولانا یہ تو حدیث سے ٹکرا رہی ہے، یہ اصول کافی کی اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے جہاں پر وعدہ تفلی کیا. آپ کی یہ بات زیارت عاشورہ کے فنا لفظ سے ٹکرا رہی ہے. آپ کی یہ بات پانچویں چھٹے امام کی حدیث کامل الزیارہ سے. مولانا آپ نے کہہ دیا کہ امام حسین کے زخموں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، مقصد کو سمجھو. تو امام باقر تو زخموں کو گن کے بتا رہے ہیں، تو آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں امام. تو اگر یہ عام ہو جائیں گی چیزیں ہمارے معاشرے میں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا چیز کام کی ہے، کیا چیز کام کی نہیں ہے. لہٰذا اور عبادت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو واقعا سید الشہداء کی یاد میں آنسو بہائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سید الشہداء اس کے دل پر، قلب پر لطف و کرم نہ کریں، وہ عمل کی طرف آئے گا. اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں نمازیں ہیں، آپ کے گھر کی خواتین پردہ کرتی ہیں، تو یہ ہم میں، آپ میں دم ہے اور طاقت ہے یہ کر سکیں؟ یہ سید الشہداء کے نور کی برکت کی وجہ سے ہے سب کچھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب گاڑی کے پاس گئے، گاڑی بلٹ پروف ہے، کدھر ہے بلٹ پروف؟ نظر نہیں آتا. یہی گاڑی ہے، یہی بلٹ پروف ہے. تو یہی دین ہے اور یہی دین بلٹ پروف ہے. مسلسل مجھے اٹھا کے گلاس دے دو، تمہیں بھی ضرورت ہے طاقت کی. اور علم اسی طرح سے ترقی کرتا ہے. ہر آدمی کی, ہر عالم کی بات سنیے آپ, ہر عالم کی بات سنیے, لیکن آپ کے پاس کسوٹی ہونی چاہیے پرکھنے کے لیے کہ کس کسوٹی پہ پرکھا جائے, کس نظریے کو. لہذا نظریات کو پرکھنا سیکھیے احادیث کے ذریعے. بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ تقدس کبھی علم کی جگہ نہ لے. انا مدینۃ التقدس و علی بابوا نہیں کہا, فرما انا مدینۃ العلم و علی بابوا. کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ العقل, خدا نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ تھی عقل. اول ما خلق اللہ نور نبی کا, یا جابر, خدا نے سب سے پہلے جو خلق کیا, جابر وہ تمہارے نبی کا نور تھا, تو پہلے عقل خلق ہوئی یا نور خلق ہوا؟ سوال یہ ہے, سب سے پہلے خدا نے عقل کو خلق کیا. یعنی عقل, آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اگر عقل عالم غیب میں انسانی صورت میں آئے گی تو ختمی مرتبت ہے. لہذا یاد رکھیے, تقدس کبھی جگہ نہ لے علم کی. یاد رکھیے, یہ ائمہ کا پیغام ہے, یہ کربلا کا پیغام ہے. اگر تقدس علم کی جگہ لیتی تو سید الشہداء یہ فرماتے, ہماری مادر گرامی اتنی عبادت, ہم اتنی عبادت, ہمارے بابا اتنی عبادت, ہم اتنی عبادتیں, اتنے روزے, میرا بڑا بھائی 25 دفعہ حج پہ گیا. یہ ہوتا تقدس کے ذریعے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا. سید الشہداء نے تقدس والے جملے بیان نہیں فرمائے, علم عطا کیا لشکر یزید کو, تبھی 32 لوگ چھوڑ کر آئے. کیا علم عطا کیا؟ فَهَلْ تَعْلَمُونَ ابن بنت نبیکم غیری, زمین پر نبی کا نواسا میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ حل حلل تو حرامن, کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے؟ کیا میں تمہارا خون کر کے بھاگا ہوں؟ کیا پیسہ لیا ہے؟ یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو علم کے ذریعہ ہو. شریعت سید المرسلین کے بنیاد پر اگر حملہ کر سکتے ہو تو کرو, کاٹو میری گردن. یہ 5 ان مسئلوں کے علاوہ تمہارے پاس جواز نہیں ہے. یا میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہو, یا مال لے کر بھاگا ہوں, یا قرضہ لے کر بھاگا ہوں نعوذ باللہ, یا میں نے حرام کو حلال کیا ہو, یا حلال کو حرام کیا ہو, یا تمہارا مجرم ہوں, یہ 5-6 چیزیں بتاؤ ان میں سے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ امام حسین علم دے رہے ہیں, چاہے تو تقدس کے دریا بہا دیں. کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, ذرا رکو. یاد ہے ہمارے نانا نے سورج چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا, ظہر عاشورہ ہے, دیکھ رہے ہو سورج کو, یہ لو اشارہ کرتے 2 ٹکڑے ہو جاتا سورج. انیس کا اب یہاں پہ بند مجھے ابھی بھی یاد آیا, سن لیجئے, بہت دیر سے تھکا رہا ہوں. ایک درود پڑھیں انیس کی روح کے اصالے صاحب کے لیے. بڑے سادہ زبان میں انیس نے کربلا کے مسئلے کو حل کیا کہ دنیا, امام حسین فرما رہے ہیں لشکر عزیز سے کہ ابھی مجھے یاد آتا, ایک بچے نے مجھ سے پہلے وہ زیر لب پڑھا, کیونکہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں تو میرا ذہن کہیں اور چلا گیا. تو بیٹا پڑھنا تھا تو تم منہ نیچے کر کے پڑھتے, میرا ذہن کہیں اور چلا گیا, تم نے جس طرح سے وہ شعر پڑھ دیا اس کا پہلا مصرع کہ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں. امام حسین فرما, تم سب آ جاؤ مل کے, دنیا ہو ایک طرف لڑائی کو سر کروں, میں قتل کر دوں گا تم سب کو. آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں, بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں. جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے خدا کے قضا و قدر کے فیصلے نپٹانے کے لیے, بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں. یا حسین آپ اپنے نانا سے آگے بڑھ جائیں گے کیا؟ وہ تو جبرائیل ان کے پاس پیغامات لے کر آتے تھے, تو آپ تو کہہ رہے ہیں بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں. تو ابھی انیس جواب دیں گے, فرمایا انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں. لیکن وہ سوال تو رہتا ہے کہ کیا مولا حسین نعوذ باللہ رسول سے آگے بڑھ گئے؟ انیس جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی, طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی. دیکھو نانا نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا نا, تو انہوں نے اتنی طاقت دکھائی تھی اور ان کو خدا سے حکم تھا کہ اتنی طاقت دکھاؤ. لیکن جو ہمارے نانا نے تم کو اپنے کرشمے اور جلوے اور تجلیات دکھائی نا, یہ ہمارے نانا کا اصلی طاقت تھوڑی تھی اور اصلی علم تھوڑی تھا. اصلی طاقت ادھر ہے, اصلی علم ادھر ہے. فرما رہے مولا حسین طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی, نانا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا نا, طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی, رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی. نانا نے آسمان پہ 2 ٹکڑے کیا تھا چاند کو, مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ سورج کو لاؤں زمین پر اور زمین پہ رکھ کے 2 ٹکڑے کروں. مولا حسین آپ رسول خدا سے آگے بڑھ جائیں گے؟ انیس جواب دیں گے, بند کی آخری بیت تو پڑھو, طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی. ان کی طاقت ہمارے پاس ہے. لہذا ہمارے شعرا امام حسین کو اس مقام پر سمجھتے ہیں احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں. خوب توجہ کیجئے گا، تقدس علم کی جگہ نہ لے، خبردار تقدس کے ذریعے دھوکہ مت کھائیے گا، ورنہ اگر آپ نہروان کے میدان میں ہوتے تو دھوکے میں آ جاتے. روایت ہے اصول کافی کی پوری، کہ وہ شخص آیا اور اس نے کہا مولا یا علی، سینوں پیشانی پر گٹوں کے نشان اور زبان پہ قرآن اور درود اور قرآت قرآن اور نماز، یہ تمام چیزیں. تو علی ابن ابی طالب کا مقابلہ تقدس سے بھی ہوا. تو امیر المومنین نے اپنے علم کے ذریعے تقدس کو ناکارا کیا. یاد رکھیے گا، مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا انا مدینۃ القداسۃ وعلی بابہا. ارے قبلہ، مولانا صاحب کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے اور بال سفید ہو گئے تھے اور بڑے عمر رسیدہ تھے. تقدس کے ذریعے کبھی دھوکہ مت کھائیے گا. اگر تقدس کے ذریعے دھوکہ کھاتے، اگر تقدس کے ذریعے دھوکہ کھاتے تو آپ 255 ہجری میں امام عسکری کی نماز ان کے بھائی جعفر کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے. 6 برس کا بچہ کیا جانے نماز. اور علم کے تسلسل کے مرکز کو آپ کو رسول خدا لے کر گئے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. دیکھو، دو چیزیں چھوڑ کے، قرآن اور اہل بیت، ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا. لہذا جب ان کا مرحلہ یہ ہے، اب چلیے دوبارہ نہج البلاغہ کی طرف. کیا فرمایا جناب امیر نے؟ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات. فتنے کی تمام موجوں کے سینے کو چیر دو، جتنی بھی نجات کی کشتیاں ہیں ان کے ذریعے. نجات کی کشتیوں کی علامت کیا ہے؟ کلنا سفن النجا، ہم سب کے سب نجات کا سفینہ ہے، کشتی ہیں، لیکن حسین کے سفینے میں ذرا جگہ زیادہ ہے. تو آپ سمجھیے، آپ کو علم دیا گیا. مولانا کربلا گئے تھے، نجف گئے تھے، ایک بزرگ تھے بڑے، اور یہ، اور انہوں نے منع کیا زری کو چومنا، خلاف ادب ہے. کہ کون تھا بزرگ؟ قبلہ ماشاءاللہ بڑا نورانی چہرہ. آپ بھی رہیے ایئر کنڈیشن میں اور چلے جائیے کسی ہل اسٹیشن پہ، اور جو لیپا پوتی ہوتی ہے وہ سب، مجھے نام بھی نہیں آتا، وہ کرنے لگی ہے. صاحب بڑا کمپلیکشن اچھا ہو جائے گا، چہرے پہ نور تو آ گیا، داڑھی بھی بڑھا دیجئے. تو آپ اور ہم جو منہ میں آئے گا کہتے رہیں گے، امام فرما رہے ہیں زری کے ساتھ دایاں رخسار اپنا رکھو قبر مطہر پر، زری کے ساتھ لپٹو، چومو، طواف کرو، بالا سر پہ نماز پڑھو. تو یہ جو آپ جاتے ہیں، تقدس کے پیچھے مت جائیے. تقدس کی بنیاد اگر علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، گمراہی ہے، جہنم کی پاتال ہے. مولا کائنات سے سمجھیے، علم کے ذریعے سمجھیے. وَاتَّقُوا، لوگوں سے مخاطب ہیں نہج البلاغہ میں، وَاتَّقُوا تَقَيَّةَ ذِي لُبٍّ شَغَلَ قَلْبَهُ التَّفَكُّرُ. خدا کی قسم، 1400 برس میں ایسا جملہ کسی نے نہیں کہا، بخدا نہیں کہا. اصحاب کرام تمام کے تمام رسول خدا سے انہوں نے علم لیا. ہماری حیثیت نہیں کہ ہم صحابہ کرام کے علم کا مقابلہ کریں، صحابہ کا مقابلہ اسی سے کریں جو صحابہ کے ساتھ تھا، یعنی علی ابن ابی طالب. آپ کو صحابہ کرام کے بھی یہ جملہ کہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ زبان جس نے لعاب دہن کے ذریعے پرورش پائی ہو نا، اسی کے دہن مبارک سے وہ جملہ نکلے گا جو علی مرتضی نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کہتے ہیں. کون سا تقوی؟ تقیت ذی لب شغل قلبہ التفکر. بخدا اس جملے پہ سجدہ کرے. مولا کائنات، کہاں ہے تیرا روضہ یا علی، کہ تیرے چوکھٹ پر آ کر اپنی پیشانی کو ٹکائیں، جبھی سائی کریں تیرے در پر آ کر. یہ جملہ اس قابل ہے. فرمایا اتقوا اللہ، یہ تو سب کہتے ہیں، کمال یہ نہیں ہے جو سب کہتے ہیں. جو سب کہتے ہیں، جب علی کہتے ہیں تو سب سے جدا کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دسیوں لوگ قصیدے کہتے ہیں لوگوں کے، لیکن جب انیس قصیدہ کہتے ہیں تو سب سے جدا کہتے ہیں. فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو خدا کا. کون سا تقوی؟ تقیت ذی لب، اس انسان کا تقوی کہ جس کی عقل خالص ہے. تقدس کو علی ابن ابی طالب خاطر میں نہیں لاتے، یاد رکھیے گا. تقدس بغیر علم کے گمراہی ہے، کبھی تقدس سے روب مت کھائیے گا. لیکن جو بیچارہ مقدس ہے، اس کی توہین بھی نہ کیجیے گا. بات بڑی باریک ہے. ایک صاحب ہے، نماز شب پڑھ رہے ہیں، نماز نافلہ پڑھ رہے ہیں، زیارت پہ جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، خدا اس کو قبول کرے، نیک آدمی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اپنی عقل کو کس کے قدموں میں گروی رکھیے، آپ اپنی عقل کو کس کے قدموں میں ڈال دیجئے کہ اب آپ میری عقل کے مالک ہیں. اتق اللہ تقیت ذی لب، اس شخص کی طرح تقوی اختیار کرو کہ جو صاحب عقل خالص ہے. یہ عقل خالص آئے گی کہاں سے؟ یہ عقل خالص خالص مقام سے آئے گی. خالص مقام ہے کون سا؟ کہ جو حوض کوثر سے سیراب کرے, یہ ان کا مقام ہے جو مقام ہے عقل خالص ہے. ان سے اپنی عقل کو پروان چڑھائیے. دیکھیے, جب گندا تیل جلتا ہے دیے میں چراغ میں تو بدبو بھی بڑی سڑان دیتی ہے, روشنی آ جاتی ہے لیکن بدبو بھی آتی ہے. لیکن زیتون کا بڑا قیمتی تیل اگر جلے نا تو بدبو نہیں آتی, روشنی ایک سی دیکھ کر دھوکا مت کھا جائیے گا. روشنی تو دونوں کی ایک سی ہے. جو مثال مولانا, مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, اتنے چوکنگ والے نام تھے آتے جاتے, نہ دیکھے انسان 10-15 نام تو مجھے یاد ہو گئے پر ٹیلی فون نمبر رہ گئے. تو وہ فلاں صاحب اور فلاں صاحب فلاں صاحب, الحمدللہ اب سن سے نسواں بھی اس شعبے میں اتر آئیں تو ان کے بھی نام سڑکوں پہ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ جائیے ہر خواہش پوری ہوگی. اچھا, جانے والا جا رہا ہے, وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میرے مولا نے مجھ سے نہیں کہا ہر خواہش پوری ہوگی, پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ 13واں امام تو نہیں ہے کہیں, یہ 15واں معصوم ہے کیا؟ اور ہم جاتے دیواروں پہ لکھا. اچھا, ہم مولانا مشکل میں تھے تو آپ نے یہ دعا, آپ نے سے مطلب کوئی بھی مولانا, مفاتی میں دعائیں ہیں آئمہ سے جو آئیں ہیں, وہ ہم نے سب پڑھ لیا, سب نہیں ہوا تو ہم فلاں صاحب کو جو تھے ان کو نہ ان کا دین معلوم, رسول کو مانتے بھی تھے کہ نہیں مانتے تھے, نبی کریم کو لے کر آ گئے, انہوں نے ہمیں وظیفہ دیا, الحمدللہ کام تو حل ہو گیا. حل ہو گیا جی, چلے مبارک ہو. اب میں مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے کہ سرکار آپ کے ہاتھ پہ کیچڑ لگی ہوئی ہے, مٹی کیچڑ, اب آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کو مسجد ہو کہیں ہو, ہاتھ دھوئیں جا کے آپ نے دیکھا کہ صاحب یہ گندا نالا بہ رہا ہے سیوریج کا پانی, آپ نے ہاتھ ڈالا اور کیچڑ دھو لی, آپ مجھے بتائیے ذرہ برابر کیچڑ رہے گی آپ کے ہاتھ میں؟ نہیں رہے گی. مانو دیکھیے کیچڑ تو صاف ہو گئی. سرکار 10,000 جراثیم اور لگ گئے پتہ ہی نہیں. تو جس آپ بابا کو بلا کے لائے نا, جو نہ دین کا نہ دنیا کا, اس نے آپ کا وہ مسئلہ تو حل کر دیا لیکن ہزاروں بے برکتیاں ایسی ڈال کے چلا گیا کہ لہٰذا آپ تقدس کے ذریعے, اور تقدس پہ کہاں آپ کو لا کر کہاں مارے گا, کہاں چت کرے گا؟ جو تقدس پنجتن کا نام لے, جو تقدس آئمہ کا نام لے. لہٰذا یہ ایک بڑی داستان لمبی ہے, اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. پھر یہاں سے آگے وہ علم عرفان اور سیر و سلوک اور ریاضت اور تپسیہ اور چلہ اور وظیفے اور کیا کیا کیا, آئمہ سے جو آئے ہیں بالکل لیجئے ان کو, جو آئمہ سے بتائی جاتی ہیں باتیں بالکل لیجئے. اور بہرحال ایک اور بھی سلسلہ ہے لیکن اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. لہٰذا آئمہ آئے نتیجہ دینے کے لیے آپ کو. نتیجے کا مطلب کیا ہے؟ نتیجے کا مطلب یہ آپ کی عقل پروان چڑھے. نتیجے کا مطلب یہ کہ آپ کو علم دے. امام سجاد نے جتنے خطبے دیے, بی بی زینب نے جتنے خطبے دیے, کہیں پر تقدس کی بات نہیں کی ہے. فرمایا نبی ہم میں سے ہیں, اس امت کے دو نواسے ہم میں سے ہیں, اسد اللہ و اسد و رسولی ہم میں سے ہیں. یعنی تم ان کی فضیلت کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ رسول کی زبانی ہم کو یہ 6 چیزیں دی گئیں, وہ 6 چیزیں گنوائیں اور اس کے بعد وہ تمام فضیلتیں گنوائیں کہ جہاں پر کوئی برابری نہیں کر سکتا. یعنی ہم بنی بشر سے, بنی نوع انسان سے بہت بلند ترین مرتبے پر ہیں. اس کے ذریعے آئمہ نے عقلوں کے چراغ کو جلایا ہے. لہٰذا آپ بھی جائیے, جہاں پر جانا ہے جائیے, 3 روزہ کور 6 روزہ. اچھا دیکھیے, میں یہ بتا دوں, مجھے کچھ پتہ وتا نہیں ہے. کسی نے کہا مولانا کس کے اوپر یہ جملے چست کر رہے تھے, قطن یہ ممبر کا کام نہیں ہے اور میں یہ نہیں کر رہا, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہو رہا ہوگا یقیناً. تو جہاں بھی جائیں بالکل جائیں, شوق سے جائیے, جو درس لینا ہے لیجیے دید کا, لیکن اپنی عقل کے چراغ کو روشن رکھ کے جائیے. آپ کا عقل کا چراغ جب روشن رہے گا اس میں سے سوالات نکل کر آئیں گے. جب سوالات نکلیں گے, امیر مومنین فرماتے ہیں یو جرف سوال 4 اشخاص, 4 لوگ جب سوال جواب کیا جاتے ہیں تو ثواب ملتا ہے 4 کو. السائل والمجیب والمستمع لہما والمحب لہما. سوال کرنے والے کو ثواب ملتا ہے, سوال کا جواب دینے والے کو ثواب ملتا ہے, جو ان دونوں کے سوال جواب کو سن رہا ہے اس کو ثواب ملتا ہے, اور چوتھا جو ان سے محبت کرتا ہے اس کو سوال کا اجر ملتا ہے. لہٰذا سوال کرنا. لیکن اگر مولانا 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ کے اترے, اب تو 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا, ان سے سوال کرنے کی بات نہیں ہو رہی. کیونکہ میں ممبر سے جب اترتا ہوں, سرکار آپ کہتے ہیں, پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے اس طرح سے جواب دیا, انسان کو نہیں واقعا پتا ہوتا, ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. بہرحال درود بھیجے محمد آل محمد. کامل شیخ بہائی میں یہ جملہ ہے, اور یہ مصائب کامل شیخ بہائی میں موجود ہیں, کہ جب یزید نے اہل حرم کو اس قید خانے میں جو تاریخ کے مطابق ایسے قید خانے میں رکھا کہ جس پر چھت نہیں تھی، مورخین نے جملہ لکھا ہے کہ رات کو جو شبنم گرتی تھی اور رطوبت وہ ان کو اذیت دیتی تھی، اور دن کو جو دھوپ تھی، یہاں تک کہ ان کے رخساروں کی جو جلد تھی وہ جھلس کر رہ گئی تھی. اچھا، بعض مورخین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، یہ تاریخی ایک حقیقت ہے، کہ وہ شہداء کہ جو سمجھ نہیں پائے تھے، وہ بچے کہ جن کے باپ شہید ہو چکا ہے، تو بعض بیویوں نے کہا تھا کہ تمہارے باپ سفر پر چلے گئے. اور دیکھیے یہ واقعہ اتنا شدید تھا، میں ایک جملہ عرض کروں تاکہ آپ واقعے کی گہرائی کو سمجھیں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، یہ بیوی امام حسین کی بڑی لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے. یہ میں نے کیوں کہا آپ کے سامنے، دیکھیے جو بچی 3 یا 4 برس کی ہو اور وہ اتنے کٹھن مقام پر، آپ یہ پڑھتے ہیں کہ مشکیزہ لا کر دیا، چچا ہم کو پیاس لگ رہی ہے، بابا ہم آپ کے سمو کے زلجنہ کے سمو کو نہیں چھوڑیں گے. امام حسین آئے تو جناب سکینہ سے جدا انداز سے رخصت ہوئے. جب زلجنہ آیا تو بی بی سکینہ نے آگے بڑھ کر گفتگو کی. یہ سب جو جملے ہیں یہ آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کچھ سمجھے کبھی آپ کہ یہ بی بی، یہ شہزادی اپنے باپ سے بہت مانوس تھی. جب کسی بی بی میں ہمت نہیں ہو رہی گفتگو کرنے کی مولا سے مصائب کی شدت کی وجہ سے، تو یہ بی بی اتنی چہیتی تھی. آپ نے دیکھا جب باپ کے اوپر کوئی کٹھن وقت ہو تو سب سے آگے اس بچے کو بھیجتے ہیں جب باپ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہو، ایسا ہی ہے نا؟ تو مسلسل گفتگو ملے گی آپ کو بی بی سکینہ کی مقتل میں. ایک عالم نے بڑی اچھی بات انہوں نے بیان کی کہ عصر عاشور کے بعد جناب سکینہ کا ایک بھی جملہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ کیوں نہیں ملے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچی کے دل و دماغ پر اور روح پر جو صدمہ تھا اس نے بچی سے قوت گویائی کو سلب کر لیا تھا. بچی متحیر، مبہوت و مات. اب بچی بات کرے تو کس سے؟ پھوپھیوں کے سر پر چادریں نہیں ہیں، بہنیں بے ردا ہیں، بے ہودج کے اونٹوں پر لے جائے جا رہی ہیں. بھائی سے بات کرے تو اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہے. کرے تو کیا کرے؟ اس بچی نے گفتگو نہیں کی. یہاں تک کہ کامل بہائی میں یہ روایت موجود ہے، ایک دفعہ قید خانے میں ماتم ہوا، جب کارندوں نے جا کر اطلاع دی کہ خواتین اور مردوں نے ماتم شروع کیا ہے، یزید نے پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا ایک عجیب ہے، ایک بچی ہے کہ جو ضد کر رہی ہے مسلسل اور گریہ کر رہی ہے. حکم دیا گیا اس کے باپ کا سر اس کو جا کر دے دو. اب جو سر رکھا گیا تو ایک دفعہ بچی متحیر، جس نے اپنے باپ کو عصر کے بعد نہ دیکھا تھا، اس نے جب ایک دفعہ سر دیکھا مسلسل گریہ تیز ہوا. اتنا گریہ ہوا بس ایک دفعہ گریہ تھما. جب نگران زندان نے آ کر پوچھا، جواب دیا گیا وہ بچی گریہ کرتے کرتے اللہ کے پاس چلی گئی. میں کہوں گا بی بی، کائنات میں ایک ہی بیٹی تھی جس نے اپنے باپ کا سر دیکھ کر گریہ کیا اور شہید ہو گئی. میں کہوں گا حضرت حجت آپ کو تعزیت پیش کرتے. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا.